الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمه للارامل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں تسلسل کے ساتھ سورۃ الحجرات کی پہلی اور دوسری آیت جو اسلامی نظریات کی ایک بہت مستحکم بنیاد ہے، اس پر ہم تقریباً دو سے تین جمعے متواتر طور پر گفتگو کر رہے ہیں، اور سورۃ الحجرات کی افادیت اس اعتبار سے ہے کہ اسلامی ریاست مدینہ منورہ کے قیام کے بعد اب ریاست کو منضبط کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے اور اس کے شرازے کو مربوط اور مبسوط کرنے کے لیے جو احکامات ہیں اب وہ نازل ہو رہے ہیں۔ یعنی ایک ریاست قائم ہو چکی ہے، اب اس ریاست کو انتشار سے، دہشت گردی سے، بدامنی سے، بربریت سے اور لاقانونیت سے بچانے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس پر قرآن مجید فرقان حمید خطاب کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی شے کے تحفظ کے لیے اگر ایک چیز یا ایک مکان یا ایک گھرانہ، ایک خاندان، اگر اس میں رہنے والے متعدد اور کئی افراد ہوں تو اس گھرانے اور اس خاندان کا اتفاق اس کنبے کے سربراہ کی اطاعت اور اتباع کے ساتھ ہوتا ہے، اور جتنا جذبہ اور جتنی قلبی محبت اس کنبے کے سربراہ کے ساتھ ہوگی اس وقت تک وہ خاندان ایک مضبوط اور مستحکم خاندان بنے گا، اور جہاں جہاں پر اس کنبے کے سربراہ اور بنیادی محسن کی عزت و تکریم اور اس کے فرمان کی فرمانبرداری و تعمیل کا جذبہ دلوں سے پنہا اور کمزور، محجوب اور اس میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی چلی جائے گی تو خاندان کے اتفاق اور اتحاد کا جو نظم ہے وہ شرازہ منتشر ہوتا چلا جائے گا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 13 سالہ مکی زندگی کی خدمات پر اور پھر بدر و حنین اور خندق و احزاب، ایک قربانیوں کا اور اسار کا ایک زبردست قسم کا سلسلہ جس میں کئی سو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا اور اسلامی ریاست اور اسلامی قانون اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب سے نازل کیا ہوا آسمانی اور آخری دین کے قوانین کے نفاذ کے لیے جو انہوں نے جد و جہد کی، کفر کے سامنے، الہاد کے سامنے، بے دینی کے سامنے، شرک کے سامنے، اب ایک اسلامی ریاست منصع شہود پر مکمل طور پر آ چکی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال کا عرصہ جو مکہ مکرمہ میں گزارا، وہاں پر 40 افراد آپ نے تیار کی جو آپ کے نظریات کے اور آپ کے افکار و خیالات کے اور آپ کے نظریات اور آپ کے عقائد کے مکمل غماز اور آئینہ دار شخصیات تھیں۔ اب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جہاں دیگر حضرات تیار ہوئے ہیں، اور جس طرح کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اب مکمل طور پر دین کو نافذ کرنے کے لیے معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر، احکام اور عقائد کے طور پر اب مکہ کی طرح وہ گھٹ گھٹ کے جینے کے مرحلے ختم ہو چکے ہیں، انفرادی تنہا تنہا اپنے ساتھ شرعی معاملات کو رکھنے کی وہ مرحلے ختم ہو چکے ہیں، اب وسعت آ چکی ہے، اب باقاعدہ ایک ریاست مل چکی ہے، اب دین کو اس ریاست میں نافذ کرنا ہے، اب اس کو 4 دنگ عالم میں، اور سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اس پوری کائنات کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ کے قانون کو، قوانین کو، اور اس دین کے نفاذ کے لیے اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سر توڑ کوششیں شروع فرما دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قلب منیر پر مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توحید اور آخرت کے بارے میں جو کثرت سے آیات اتر رہی تھی، اب وہ آیات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے باطن میں اس قدر نافذ ہو چکی ہے کہ اب اس کے بعد کا مرحلہ کہ اب ہم عقیدے کے طور پر، باطنی طور پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خود سپردگی کی طرف آ چکے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، تو اب ظاہر میں جو دنیا کا ایک نظام اور انسرام ہے اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے، تو اب سورۃ النساء کا نزول ہو رہا ہے، سورۃ المائدہ کا نزول ہو رہا ہے، سورۃ التوبہ کا نزول ہو رہا ہے، سورۃ آل عمران کا نزول ہو رہا ہے، سورۃ النور کا نزول ہو رہا ہے، اب مدنی سورتیں باقاعدہ ایک دنیاوی نظام میں ایک انسان نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، پرسکون زندگی، پرامن زندگی، لحاظ ہر ایک کا لحاظ ہو، مروت ہو، ہر ایک کے حقوق کی پاسداری ہو، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف ہو، ہر ایک کے مرتبے کو مکمل تحفظ اور امن دیا جائے تاکہ ایک ریاست مکمل طور پر قائم ہو، تم ان تمام مدنی صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ لیکن میرے دوستوں، اس سے پہلے سورہ حجرات نے اس بنیاد کو ذکر کیا ہے، مانا کہ سورہ حجرات مضامین کے اعتبار سے بہت مختصر صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ اس کی اہمیت مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ سورہ حجرات کی یہ مختصر سی صورت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی اہمیت یہ ہے کہ جہاں سورہ المائدہ جیسی تفصیلی صورت، سورۃ النساء جیسی نظام زندگی، نظم زندگی، دستور زندگی، زندگی گزارنے کے طریقے کے حوالے سے جو معاشرت کے، جو سوسائٹی کے لیے، جو ایک انسان کے لیے ضروری چیز ہے، جہاں وہ تفصیل کے ساتھ اتر رہی ہے، اب اس کے اجمال کو، اس کی سمری کو سورہ حجرات کے اندر ذکر کیا گیا۔ سورہ المائدہ کے وہ تفصیلی مضامین، سورۃ النساء کے وہ تفصیلی مضامین، سورۃ النور کے وہ تفصیلی مضامین، اب ایک سمری کے طور پر، خلاصے کے طور پر سورہ حجرات کی صرف تقریباً 20 آیات کے اندر اس کو جمع کیا جا رہا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر اہداف بتائے جا رہے ہیں، پہلے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ سورہ المائدہ میں تو مکمل طور پر، جس طرح کہ سورۃ النساء میں جہاں میاں بیوی کے حقوق آئے تو بس وہ آیت اترتی چلے گی، جہاں پر ریاست کے امیر کی بات آئی تو آیت اترتی چلے گی، جہاں پر لین دین، خرید و فروخت، تجارت کے احکام آئے، معیشت اور معاش کے احکام آئے تو آیتیں اترتی چلے گی، جہاں پر لاقانونیت کرنے والوں کو قید و زندان کے اندر کس طرح رکھا جائے، کس طرح سزا دی جائے، سورہ المائدہ میں اور سورہ النساء میں وہ آیتیں اترتی چلی گئی۔ جو لوگ باقاعدہ امن اور آشتی کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسی آپ کی ریاست کے اندر ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کیا، لیکن وہ آپ کی ریاست کے افراد میں سے، تو ان کے گلے نہ کاٹے جائیں بلکہ ان کے ساتھ ایک مکمل ایک ریاستی نظم اور ایک انسانی نظم کو قائم کیا جائے۔ سورۃ النساء، سورۃ النور، اس میں مکمل طور پر معاملہ ذکر کیے گئے ہیں۔ لیکن اب سورت الحجرات کے اندر ان تمام تفصیلی معاملات جو کئی آیات پر مشتمل تھے، یوں کہیے کئی سو آیات پر مشتمل تھے، اس کی سمری اور خلاصہ 20 آیتوں کے اندر یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ چیدہ چیدہ ضرورت کے اعتبار سے جو معاشرت اور سوسائٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے مختلف موضوعات پر، کہیں والدین کے حقوق، کہیں اولاد کے حقوق، کہیں امیر کے حقوق، کہیں معاش و تجارت کے حقوق، مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. لیکن اب اس کو ایک سسٹم میں لا کر ذکر کیا جا رہا ہے کہ پہلی چیز کیا مقدم ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا. جس طرح سورۃ النساء کے اندر اس نظام کو پابند کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، ایمان والو جب قانون اتر چکا ہے، نظام آ چکا ہے، اب تمہاری معاشرت اور معاش کے حوالے سے جتنے بھی قوانین ہیں وہ اللہ رب العالمین جل مجدہو نے قرآن میں اتار دیے ہیں اور اس کی تشریح، اس کی تفسیر ہم نے اپنے محبوب کی زبان سے کرا دی ہے. لہذا اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو ایجاد کرے، کیونکہ قانون کو ایجاد کرنے والی ذات اللہ رب العالمین جل مجدہو کی ہے، اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی خفی کے ذریعے قانون کے نکات اتارے جاتے ہیں وہ قوانین کو ذکر کرتی ہیں. تو فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو نافذ کرنے والے وہ تمہارے امیر، وہ تمہارے سربراہان مملکت جو تم پر نافذ ہو، پھر ان کی اطاعت کی جائے. لیکن علماء نے یہاں پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ آیت واولو الامر منکم سے مراد سربراہان مملکت کی اطاعت کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ علماء ربانیین اور علماء کی اطاعت کی بات کی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے احکام مملکت کے سربراہ سے نہیں ملتے ہیں، بلکہ ان اجلہ علماء سے ملتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے دین کی تمیز اور تعلیم عطا فرمائی ہے. یہ آیت تقلید کے مفہوم کو بھی بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت تو کرنی ہے، احکام کو وہی بیان کریں گے، قانون وہی نکالیں گے، قانون وہی ایجاد کریں گے، لیکن اس کی تنفیذ کہاں پر کیا حکم لگنا ہے، کہاں کیا حکم لگنا ہے، اس میں وہ علماء کو یہ اللہ رب العالمین نے تمیز اور سمجھ عطا فرمائی ہے. فرما اولو الامر منکم، پھر تم ان کی اطاعت کرو. اس آیت میں اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو مفسرین نے بڑا بنیادی نقطہ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اس آیت کے اندر تین ذاتوں کا ذکر ہوا، اللہ، رسول اور جو ہم پر امیر ہوں گے، علماء ہوں گے، یا پھر بعد میں جا کر ریاستی طور پر جو مملکت کے ہمارے سربراہ ہوں گے. تو تین ذاتوں کا ذکر ہو رہا، اللہ، اس کے محبوب اور پھر وہ علماء. لیکن یہاں پر بڑا عجیب قرینہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے تو اطاعت کا لفظ آیا ہے، لیکن اولو الامر منکم جو دین کو نافذ کریں گے، آ کے لے کر چلیں گے، بیان کریں گے تعلیمی طور پر، ان کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں آیا. اس کی مراد اور مقصد کیا تھی؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ مستقل طور پر شارع، قانون کو ایجاد کرنے والے، قانون کو لانے والے، وہ اللہ اس کے رسول کی ذات، اور وہ اولو الامر منکم تو جو تم پر علماء ہیں، جو قانون کو بیان کرتے ہیں، شریعت کو بیان کرتے ہیں، ان کی آنکھ بند کر کے اطاعت نہیں ہوگی، بلکہ جو احکام وہ اللہ اس کے رسول کے بیان کریں گے تو اس پر اطاعت کی جائے گی، اور جہاں وہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی روح گردانی کہیں پر ہو رہی ہوگی تو پھر اس شخص کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی. اس لیے امرائے دین کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں کہا گیا اور اللہ اس کے رسول کے لیے اطاعت کا لفظ کہا گیا. اب آیت سنیے، میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم. تو اللہ کے لیے اطاعت کا لفظ آیا ہے، رسول کے لیے اطاعت کا لفظ آیا ہے، اولو الامر منکم کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں آیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولو الامر منکم اور جو تم میں صاحبان علم ہیں ان کی اطاعت کرو. لیکن اس کے لیے تیسرا لفظ اطاعت کا نہیں آیا ہے. ذات اور جماعت اور ذاتیں تو تین ذکر کی جا رہی ہیں، لیکن اطاعت کے لفظ دو لائے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل جو بات مانی جائے گی وہ اللہ اس کے رسول کی مانی جائے گی، اور اولو الامر کے ساتھ اطاعت کا لفظ اس لیے نہیں لایا گیا کہ اس کی اطاعت مستقل نہیں ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے تابع ہے. اگر وہ اللہ اس کے رسول کے احکام کو بیان کرے گا تو اس کی اتباع کی جائے گی، اللہ اس کے رسول کے احکام کو بیان نہیں کرے گا تو اس کی اتباع نہیں کی جائے گی. اس لیے علماء، مجتہدین، مفسرین، محدثین یا سربراہان مملکت یہ ذاتی طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، ان کی حیثیت اللہ اس کے رسول کی حیثیت کے تابع ہوا کرتی ہے، اور اصل دین کے اندر جو حیثیت اور مقام ہے وہ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہاں پر میرے ذہن میں ایک اور ایک نقطہ آ رہا ہے جس کو آپ شاید سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ رسول کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے، جن لوگوں نے 12 معصوموں کا ڈرامہ چلایا اس آیت مسکرد کر دیا گیا. دیکھو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. رسول کے لیے اطاعت کا لفظ ہے, امیر کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں. تو امام امیر ہوتا ہے, رسول نہیں ہوتا. تو لہذا اس لیے کہ رسول معصوم ہوتا ہے تو معصوم کی اطاعت کی جاتی ہے, غیر معصوم کی اطاعت مستقلا نہیں کی جاتی. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے عمرائے دین کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں استعمال کیا, قرآن کے لیے استعمال کیا. اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی معصوم ہوتا ہے تو رسول ہوتا ہے, رسول کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. تو لہذا شیعوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ 12 امام ہوتے ہیں, تو 12 امام معصوم ہوتے ہیں تو معصوموں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو کام معصوم بنا کر لینا ہوتا ہے خدا کو وہ رسول سے لے چکا ہوتا ہے, اب اس کے بعد کسی اور کو معصوم بنانے کی ضرورت پیدا ہی نہیں ہوتی ہے. جس کے لیے آیت میں کہتا ہوں سورہ نساء کی بہت مضبوط آیت ہے, اس مضمون کا ذکر کر رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس لیے کہ رب سے کیا نافرمانی ہوگی, وہ تو خود اس کا حکم ہی فرمان برداری پر مبنی ہے, اور رسول سے نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ وہ معصوم ہے. ہاں امراء سے نافرمانی ممکن ہے, اس لیے ان کے ساتھ اطاعت کے لفظ کو نہیں لکھا گیا, ان کو رسول کی اطاعت کے تابع کیا گیا ہے کہ جب تک وہ رسول کی اطاعت کے تابع رہیں گے تو محفوظ رہیں گے, اور ان کی اتباع بہ ایمان کی جائیں گی کہ وہ معصوم نہیں ہے, وہ محفوظ ہے. تو یہاں سے بھی اہل سنت و جماعت کا ایک بنیادی عقیدہ جو ہمارے درمیان اور اہل تشیع کے درمیان ایک معرکۃ الآرا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو تھوڑا ذوق ہو تو اس سے آپ نے استفادہ بھی کیا ہوگا. ایک بات, اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں اور اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے دین کو نافذ کر دیا ہے, بیان کر دیا ہے. معاشرت, سوسائٹی, گھرانے کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے, تجارت کے اعتبار سے, خاندان کے اندر جو 3600 رشتے ہیں, ایک ذات کے اندر جو 3600 شعبے ہیں, کہ وہ ماں کے پیٹ میں آیا, باپ کی پشت میں آیا, وہ ماں کی گود میں آیا, وہ دودھ پی رہا ہے, اب وہ چلنے کے لائق ہوا, اب وہ کھانے کے لائق ہوا, اس کی ستر پوشی کے مقام, اب وہ بلوغیت کے مقام پر پہنچا, اب اس کا نکاح ہوا, نکاح کے بعد اس کی اولاد ہوئی, اولاد کے بعد اس کی تربیت کا مرحلہ آیا, اب وہ مر گیا. تو یہ ایک ذات کے ساتھ جو 3600 شعبے وابستہ ہیں, اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی زبان سے تفصیل بیان فرما دی. اب کوئی ایک گوشہ کوئی انسان انگلی رکھ کر نہیں بتا سکتا, اور اسلام یہ چیلنج کرتا ہے تمام مذاہب کو, چاہے وہ زمینی مذاہب ہو جیسے ہندو مذہب ہے, چاہے وہ آسمانی مذاہب کے مدعی ہوں جیسے نصارہ اور یہود ہیں, ان کو اسلام چیلنج کرتا ہے کہ آؤ اسلام کے دستور پر کہیں ایک جگہ پر انگلی لگا کر بتا دو, ایک جگہ پر ہاتھ رکھ کر بتا دو کہ اسلام نے انسان کی زندگی کے فلاں شعبے پر مکمل طور پر دو در کنارے کہ ذرہ برابر بھی گفتگو نہیں کی ہے. لیکن حضرات گرامی, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے, ہمارے صرف فقہ کی کتاب جو ہے اس کی آپ انڈیکس کو پڑھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انسان کی زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس پر اسلام نے گفتگو نہیں کی. یعنی باپ مختصر طور پر اگر آپ میری اردو اور میرے جملے کو سمجھ سک رہے ہوں اور میں آپ کو سمجھا سک رہا ہوں, تو اس کو یوں سمجھ لیجئے جو تمام ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی تفسیر کی بجائے ایک جملہ یہ ہے کہ باپ کی پشت میں آنے سے لے کر خود قبر میں جانے تک اور اپنے پیچھے اپنی باقیات کو چھوڑنے تک, یہ جو ایک لمبا طویل سفر ہے, اور اس سفر کے درمیان جتنے مراحل سامنے آتے ہیں, خاندانی اعتبار سے, تجارتی اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے, احکام کے اعتبار سے, معاشرت کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, جتنے آتے ہیں, جس کے 3600 بلکہ کئی 100 شعبے بن جاتے ہیں, اگر کوئی دین اس پر تفصیلی بات کرتا ہے تو وہ اسلام کرتا ہے, اور کوئی شخصیت اس پر تفصیلی قانون اور نظام عطا فرماتی ہے تو وہ اللہ کے محبوب عطا فرماتے ہیں. تو اسلام کی یہ معنویت ہے, اور اس لیے کہا جاتا ہے اسلام نظام حیات ہے. یعنی حیات, زندگی کے حوالے سے جو نظم ہے, طریقے ہیں, اصول ہیں, اس کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اسلام بیان کرتا ہے. ایک بات, اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے تمام شعبائے زندگی پر محیط ہے اور ہماگیر ہے, یعنی ہماری زندگی چاہے جس اعتبار سے, اب زندگی کے کئی شعبے, ایک غریب ہوتا ہے, ایک امیر ہوتا ہے, ایک متوسط ہوتا ہے, تینوں میں سے کوئی یا تو وہ امیر ہوگا یا وہ فقیر ہوگا یا مسکین ہوگا. انسان کے لیے مادیت کے اعتبار سے یہ تین تقسیم ہے. اب اگر آپ امیروں کو دیکھیں تو ان کی زندگی کے جتنے تقاضے ہیں, خرید کے اعتبار سے, فروخت کے اعتبار سے, مال جو آ گیا اس کو جمع کرنے کے اعتبار سے, اس کی تقسیم کے اعتبار سے, اس کو بچانے کے اعتبار سے, اس کو چھوڑنے کے اعتبار سے, اپنے مرنے کے بعد جو چھوڑ گیا اس اعتبار سے, اسلام نے ان تمام چیزوں کو ذکر کیا. اسی طرح درمیان میں آپ آ جائیں تو فقیر ہے, فقیر کے تمام احکام کو ذکر کیا ہے, جس کے پاس ایک وقت کی روٹی ہوتی ہے ایک وقت کی نہیں ہوتی. ایک وہ مسکین ہے جو بالکل خلاش ہے, جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہیں ہے. تو اسلام نے اگر مادیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تین شعبے بنتے ہیں, اور اگر عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بچپن ہے, جوانی, بڑھاپا, یہ تین شعبے بنتے ہیں.
تو زندگی جہاں جہاں پر جتنے شعبوں میں بڑھتی ہے تو ہر شعبہ مستقل طور پر اپنی جگہ پر اپنے تحت کئی شعبے رکھتا ہے، اور اسلام اس عنوان کے ساتھ اس کے جتنے شعبے آ رہے ہوتے ہیں تمام پر تعلیم و رحمت فرماتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو سورہ نساء پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ، یقین نہ آئے تو سورہ توبہ پڑھ کے دیکھ لیجیے، یقین نہ آئے تو سورہ المائدہ پڑھ کے دیکھ لیجیے، یقین نہ آئے تو ہمارے فقہ کی کتاب صرف بحر شریعت آپ اٹھائیے، بحر شریعت کے 20 ابواب آپ اٹھائیے، عقائد سے آپ شروع ہوں گے تو وراثت کے اور ایکسیڈنٹ کے اور انسان کی ناگہانی مصیبت کے حوالے سے آخر تک تمام چیزیں موجود ہیں، اور پھر کوئی نباز علم اور سماجی کام امور پہ کرتا دھرتا وہ آگے بڑھ کر بولے کہ ہاں فلاں شعبہ ایسا ہے جس پر اسلام نے کلام نہیں کیا، کوئی اس بات کو پیش نہیں کر سکتا. اب اس بات کو ہم ختم کرتے ہیں اس تفصیل کے بعد اس جملے کے اوپر، لیکن یہ شرازہ جو اسلام کی ریاست کا اتنا بڑا اصول اور اتنی بڑی ہماگیر اصول جو قرآن نے عطا فرما دیا ہے، اب اس کو مربوط کرنا ہے. تسبیح کے اندر 36 دانے ہوتے ہیں، 100 دانے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک دھاگے کے گرد لپٹے ہوتے ہیں. اگر وہ دھاگے کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے تو سارے دانے بکھر جاتے ہیں، اور وہ ڈور اگر سلامت رہتی ہے تو وہ دانے ایک عرصے تک مضبوط رہتے ہیں، اور وہ ڈور جتنی مضبوط ہوتی ہے دانے اس قدر مضبوط ہو جاتے ہیں. تو اب آپ سمجھ لیجیے کہ اسلام نے یہ تمام شرازہ ذکر کیا ہے، یہ جس ذات پر آ کر مربوط اور مضبوط ہوتا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. اب مسلمان کا تعلق حضور کی ذات مبارکہ سے جس قدر قریب ہوتا چلا جاتا ہے، حضور کی شخصیت اس کے لیے مادیت کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، فکر و خیالات کے اعتبار سے، اگر مومن اپنے آپ کو اپنی مادی زندگی کے اندر، اپنے عقائد کی زندگی کے اندر، اپنے عملی زندگی کے اندر، اپنے فکر کی زندگی میں مکمل طور پر خرد سپردگی ذات مصطفیٰ کی طرف کر لیتا ہے تو پھر اسلام اس کے اندر نافذ ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ مسجد تک تو وہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کرتا ہے، لیکن جب اپنے دکان کے گلے پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر کم تولتا ہے، وہاں پر وہ اللہ اس کے رسول کے نظام سے نکلتا ہے. تو اس کو نظام اسلام نہیں کہتے، اسلام اس نظام کو کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کے پورا اپنے آپ کو اسلام میں پیش کرو، صرف مسجد میں نہیں، دکان میں بھی، دکان میں ہی نہیں گھر میں بھی، گھر میں ہی نہیں روڈ پر بھی، روڈ پر نہیں چوراہے پر بھی، چوراہے ہی پر نہیں چلنے پھرنے پر بھی، چلنے پھرنے پر ہی نہیں تمہیں خوشی جب ملتی ہے اس کو بھی، خوشی نہیں غم کو بھی، غم کو نہیں غصے کو بھی، مکمل تمہارے جذبات کو اسلام پیش کرتا ہے، ذکر کرتا ہے. تو ادخلوا فی السلم کافہ، اس نے پورا ایک نظام رکھا ہے، اپنی طرف سے کوئی نظام نہ بناؤ، خوشی کے نظام بھی یہ تمہیں دے گا، غم کے نظام بھی یہ تمہیں دے گا، کمانے کے نظام بھی تمہیں دے گا، بیچنے کے نظام بھی تمہیں دے گا، بیٹھنے کا طریقہ بھی بتائے گا، چلنے کا طریقہ بھی بتائے گا، ارے تم کیا کہتے ہو یہ سنجا کرنے کا طریقہ بھی تمہیں بتائے گا. تو فرما ادخلوا فی السلم کافہ، تو کسی ایک شعبے میں نہیں اپنی زندگی کے سارے شعبوں کو ذات مصطفیٰ کے حوالے کو. اور اسی قرآن نے ذکر کیا یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کی کئی تفسیریں بنتی ہیں، اس میں سے ایک تفسیر یہ ہے ایمان والو خبردار اپنی زندگی کے کسی شعبے کو مصطفیٰ کریم سے دور نہ کرنا، اور مصطفیٰ کریم کی تعلیم کو اپنے کسی زندگی کے شعبے کے پیچھے نہ ڈالنا اور خود اس سے آگے نہ جانا. اس لیے کہ داڑھی تو تم رکھ لو گے، نماز پڑھ لو گے، لیکن اسلام اس کو نہیں کہا جاتا، اسلام یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنی زندگی کے تمام شعبوں پر ذات مصطفیٰ کی سیرت کو آگے رکھو، ذات مصطفیٰ کو آگے رکھو. اور یہی وہ بات تھی جو گزشتہ درس قرآن میں بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، انشاءاللہ یہ تشریحات جاری رہے گی. اور آخری جملہ میں یہاں پر پیش کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست اس وقت تک مستحکم رہی، ابھی تو ڈرامے کے اعتبار سے 52 اسلامی ریاست آپ کو ڈرامے کے طور پر نظر آتی ہے، عورتوں کی طرح بڑے بڑے برقعے پہنے ہوئے، لال اور زر برق کے رومال گلے میں ڈالے ہوئے، ایسے آپ کو ہزاروں قسم کے جناب 52 ممالک نظر آتے ہیں، اور تیل کو بیچنے والے، اگر وہ تیل بند ہو جائے تو ان کو بھیک بھی کوئی نہ دیں، کیونکہ نہ تعلیم ہے نہ ہنر ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس. تو یہ جو 52 کے 52 ممالک کھڑے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ اتفاق کی بات نہیں ہو پا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حضرات اہل بیت، اور جو دور ریاست کا اسلامی قوانین کے نفاذ کا آئیڈیل رہا ہے، اس میں سب سے بڑی مرکزی شخصیت جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو آج بھی علماء نے اسی کو سورہ انفال میں ذکر کیا کہ آپس میں اختلاف کو ختم کرو، اگر آپسی اختلاف کو تم نہیں ختم کرو گے تو قرآن کہتا ہے تمہاری ہوائیاں نکل جائیں گی، تمہارا دشمن تم پر غالب آ جائے گا. تو علماء نے اس پر غور و فکر کیا کہ آپسی اختلافات کیسے ختم کیے جائیں، تو فرما آپسی اختلافات میں سب سے پہلی چیز وہ کہ جو زبات، جو ذاتیں اور جو عمل، نظریات اور عقیدے کا، کیونکہ جو چیز دل میں بس جاتی ہے
تو پھر دل کے لیے بندہ گردن کو قربان کرتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا وفادار آدمی گردن کے لیے دل کو قربان کر رہا ہو، بلکہ وفادار وہ ہوتے ہیں جو دل کے لیے گردن کو قربان کرتے ہیں. تو اصل چیز اسلامی نظریات اور عقائد ہیں. اصل میں وہ نظریات اور عقائد کہ جس میں کچھ شخصیات آتی ہیں، کچھ اعمال آتے ہیں، کچھ ذاتیں آتی ہیں، کچھ کلمات آتے ہیں، جب تک اس پر مکمل طور پر ایک اتفاق رائے نہیں بنے گا، ایک اتفاقی طور پر، اجماعی طور پر کوئی صورت نہیں بنے گی، اس وقت تک اختلاف ختم نہیں ہو سکتے. یہ الگ بات ہے کہ آپ جماعت اسلامی بنا لیں، تو تنظیم اسلامی بنا لیں، تو فلانے اسلامی بنا دیں. اسلامی نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک اپنی کتابوں سے وہ گند نکال کر نہیں پھینکا جائے گا، جب تک اپنی زبانوں سے وہ خباثت کی باتیں نہیں ختم کی جائیں گی، جب تک اپنے گندے ذہنوں کو ذات مصطفیٰ، اللہ، اس کے رسول اور اسلام کے جو بنیادی نظریات ہیں، اس سے پاک نہیں کیا جائے گا، تو خالی فوٹو سیکشن سے اور اسلامی جماعت بنانے سے، اسمبلیوں میں آنے سے اسلام نہیں آیا جاتا، جب تک اسلام قلبی طور پر دل میں نہ اترے. یہاں پر نام جماعت اسلامی ہو اور کتابوں کے اندر مودودی نے جناب کوئی کسر نہ چھوڑی ہو رسول اللہ کی گستاخی کی، اہل بیت کی گستاخی کی، تو یہ شرم کرنی چاہیے، یہ منافقت ہوتی ہے. اتفاق جب ہو سکتا ہے، اسلامی جماعت جب بن سکتی ہے، جب نظریات میں اتحاد ہو. کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، مشائخ دین کے بارے میں. ان کے بارے میں گندے نظریات، فاسد نظریات، غلیظ نظریات ختم کیے جائیں، مناظروں سے ہٹ کر اس بات کو لا کر کھڑا کیا جائے کہ ان کی توہین اور اہانت نہیں کی جائے گی. اور جن جن نے ان کی توہین اور اہانت کی ہے، ان عبارتوں کو بھی کتابوں سے نکالا جائے گا اور ان شخصیتوں کو بھی دین سے ہٹایا جائے گا. اس لیے کہ ہم نے کلمہ تھانوی، گنگوئی، نانوتوی کا نہیں بنا تھا، کلمہ جو ہم نے پڑھا تھا رسول اللہ کا پڑھا تھا. اگر اشرف علی تھانوی نے حضور کے علم کو گالی دی ہے، تو اس کو نکال کر ہم پھینکیں گے، اس کی کتاب کو ہم جلائیں گے اور قرآن کی طرف آگے بڑھ جائیں گے. تو آج بھی اہل سنت و جماعت وہ کہتے ہیں کہ جناب اتحاد ہو سکتا ہے، شرازہ بندی ہو سکتی ہے، لیکن ان بنیادی اصول پر ہو سکتی ہے جس کو قرآن ذکر کرتا ہے. اور قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اتحاد جب تک نہیں ہو سکتا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جب تک تم اپنے آپ کو رسول کے پیچھے نہیں رکھو گے، اور جہاں تمہاری تحریر، تمہاری تعلیم، تمہاری عزت رسول کے مقام پر آگے بڑھتی چلے جائے گی، تو وہ ایک ظاہری طور پر اسلام ہوگا، حقیقی اسلام اس کو نہیں کہا جاتا. تو لہذا اللہ رب العالمین ہمارے ذہنوں کو عقائد توحید، عقائد رسالت، فضائل صحابہ اور اہل بیت کے لیے پاکیزہ رکھے. کیونکہ جب دل کی دنیا سنورتی ہے، تو بندہ عمل کی طرف آگے بڑھتا ہے، جد و جہد کی طرف آگے بڑھتا ہے، معاملات کی طرف آگے بڑھتا ہے. یہاں اگر بیٹے کی شادی ہو رہی ہو اور لاکھوں روپے لگا دیں، تو حضرت کے منہ پر بل نہیں چڑھتے. ملا شریف کے نام پر اگر کسی نے ایسی ہی اپنی خوشی میں لگا دیا ہے، تو بل چڑھ جاتے ہیں. تو میں نے کہا کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں آپ، کہ جب آپ کے اندر جذبہ وفا اور محبت ہی باقی نہیں ہے، تو کس چیز کی آپ بات کرتے ہیں؟ قرآن نے تو محبت کو اتنا ابھارا ہے، جذبے کو اتنا ابھارا ہے، فرمایا جب میرے نبی بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی زبان بند رکھنا، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا. کیونکہ ذات مصطفیٰ ایک واحد وہ مرکز ہے جن کی محبت اور عقیدت ہی میرے اور آپ کے دل میں محبت پیدا کر سکتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم برادریوں کے اعتبار سے اسلام کو نہ بانٹیں. زبانوں کا، یہ اردو بولنے والا، یہ پشتو بولنے والا، یہ سندھی بولنے والا، نہ، یہ دین نہیں ہے، یہ تو ایک تعارف قبائل ہے. دین جو ہے وہ مصطفیٰ کی بولی ہے، وہ سرکار سے محبت ہے، وہ سرکار کی عقیدت ہے، صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، اور ان کی عقیدت ہے. تو دعا کیجئے سورہ حجرات میں جو یہ بنیادی چیز ذکر کی ہے، کبھی رات کو سونے سے پہلے اس آیات کی طرف صحیح مفسرین کی کتابیں اٹھا کر غور و فکر کرنے کی کوشش کیجئے گا. آپ کو اپنے خود عیب، مجھے اپنے خود عیب ظاہر ہوں گے، اور پھر اللہ رب العالمین کے حضور ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ بھی تیرا فضل ہے کہ ہمیں اپنے عیب نظر آ رہے ہیں، اب اس کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمد.